سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا پر انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود نہ دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہیں جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کنشال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، یعنی آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ گویا اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے؟ کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، جہالت کے اندھیروں سے، دکھوں اور غموں کے اندھیروں سے، اللہ کی نافرمانی کے اندھیروں سے، جہنم کے اندھیروں سے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کتاب کی روشنی عام ہوگی، جب ہی اندھیرے دور ہوں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. نقصان کس کے لیے ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. جب ہماری پرائرٹی دنیا ہو جاتی ہے تبھی تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اللہ کی کتاب کے لیے یا اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ تیرا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اس بارے میں بار بار لفظ صبر آ رہا ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. لا يعلمهم إلا الله، اللہ کے سوا تو اب تاریخ میں کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ لوگ بھی کہیں بسا کرتے تھے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجانہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا افاللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اچھا تو لاؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی صریح سند. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہے مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سنت تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. یعنی صبر جو ہے وہ صرف انسان کی ذاتی زندگی میں ہی نہیں کہ انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں بھی جو رکاوٹ آئے، جو مشکل آئے، اس پر صبر کرتے ہوئے دین پر قائم رہنا، اس کا نام بھی صبر ہے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, اور جو میری وعید سے ڈرتا ہو. استفتحوا, اور انہوں نے فیصلہ چاہا تھا. وخاب کل جبار عنید, تو کیسے فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. من ورائہ جہنم, پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے. ویسقا من ماء صدید, وہاں اسے کچھ لہو کچھا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا, اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پردے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ کفار دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کر جائیں, خیر و بھلائی کے کام کر جائیں, کیونکہ وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں اس لیے دنیا ہی میں ان کا اجر اور بدلہ ان کو دے دیا جائے گا, لیکن آخرت میں ان کے سارے اعمال راہ کی طرح ہوں گے کہ جسے ایک ہوا چلے اور اڑا کر لے جائے. جسے ایک اور آیت میں آتا ہے, وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ان کے بڑے بڑے اعمال جو ہوں گے قیامت کے دن میزان میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی نیت سے نہیں کیے تھے, محض دنیا کی خاطر کیے اور دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ ان کو مل گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کافر جب کفر کے باوجود محنت اور کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوششیں دنیا میں برابر ہوتی ہیں, ان کو ان کی کوششوں کا پھل دنیا میں ملتا ہے. پر یہ دنیا میں ہی محنت کا پھل ملنا کیا ہے, اس کا ریوارڈ مل جانا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا وہ پورا ہو جائے, لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا. بندہ مومن کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ جب وہ آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے تو وہاں اس کا اجر محفوظ ہوتا ہے, اور اس نیکی کی جو خوشبو دنیا میں اس کو پہنچنی ہوتی ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے ایک مومن اور کافر میں, کہ کافر صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور مومن دنیا نہیں اس سے آگے اوپر نگاہ رکھتا ہے, وسیع نگاہ رکھتا ہے, بلند نگاہ رکھتا ہے. وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے اور دنیا تو راستے میں آئی جاتی ہے. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہو گئے, یعنی ظاہر ہو کر آ جائیں گے, تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے, دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے, اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر, بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یعنی مرنے کے بعد انسان جتنا بھی ریگریٹ کرے دنیا میں واپس نہیں آ سکتا, پلٹ نہیں سکتا. آج مہلت ہے, آج وقت ہے, آج توبہ کر سکتا ہے, آج اچھے کام کر سکتا ہے, اس لیے اس وقت کو غنیمت جانے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے, اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا, میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں, میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ ہی کو ملامت کرو, یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے, بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کی مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اچھی ذات کا ایک درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ یہاں بندہ مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بندہ مومن جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایمان کا ایک بیج پڑتا ہے، پھر اس کو ایک اچھا ماحول ملتا ہے تو بیج پھوٹ پڑتا ہے اور ایک درخت کی شکل میں بڑھنے لگتا ہے، اور درخت بھی کیسا ہے جو ایور گرین ہے۔ حدیث میں بندہ مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی کہ اصلہ ثابت، کیونکہ کھجور کا درخت کئی سال بعد جا کے پھل دیتا ہے، زمین کے اندر اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، چھوٹی موٹی آندھی طوفان اس کو نہیں گرا سکتی، اور پھر اس کا تنا مضبوط بلند ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت اونچائی تک بھی درخت جاتا ہے، اور اس کے درخت کے پتے جو ہے درخت پر پیلے نہیں پڑتے، ایور گرین درخت ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے اذن سے ہر آم پھل دیتا ہے۔ بندہ مومن بھی اسی طرح حق کے راستے میں جمع ہوا ہوتا ہے، اس کے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی، وہ کھجور کے تنے کی طرح مستقیم سیدھا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جیسے اس پودے کی شاخیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں اور دور سے یوں دیکھے لگتا ہے جیسے آسمان کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں۔ تو بالکل اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی ہر آن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے اور پھر میٹھے پھل دیتا ہے، یعنی اس کی ذات سے ہر دم خیر پھوٹتی ہے، وہ ہر دم سرسبز ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مرجھاتا نہیں، وہ بدخلاق نہیں ہوتا، وہ ہر دم دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی مثال ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، مان جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اس کا۔ اور ہر آن اور ہر لمحہ یہ ہے کہ خوشی کے لمحات میں بھی اور تنگی کے لمحات میں، موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے دیکھا کہ کمون صحرائی علاقوں میں یہ درخت ہوتے ہیں کہ جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ زمین کی گہرائی میں اتر کر اپنی غذا لے لیتا ہے، اس کو زیادہ تر دھوپ ملتی ہے لیکن وہ پھل دینے والا ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن سخت سے سخت حالات میں، تنگ سے تنگ موقع پر بھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کیسی ہے، خبیث درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہے، یعنی جس شخص کے اندر ایمان نہ ہو اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی، وہ بہت شیلو ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات سے متاثر ہو کر اپنا عمل اور اپنا طریقہ چھوڑ دیتا ہے، اور ہر کوئی اس کو اکھاڑنے پہ قادر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں اور آپ کے اندر ایمان نہیں اور آپ جمے ہوئے نہیں، آپ کے اندر استقامت نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ہر ایک کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی جدھر بلائے ادھر چل پڑتے، ایک ٹھوکر سے اکھڑ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹے سے تانے سے آپ اپنے دین کی خیر کی اخلاق کی بات کو چھوڑ دیتے، یعنی جو جھاڑ بھنکار ہوتی ہے جو زمین میں وقتی طور پر رک جاتی ہے اور پھر ذرا موسم بدلتا ہے تو وہ جل جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے اور اس کی کوئی رونق باقی نہیں رہتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کھجور کی طرح ایک بہترین درخت بننا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، یا پھر جھاڑ جھنکار کی طرح کہ زمین کے ایک بڑے حصے کو ڈھانپ بھی لے لیکن اس کے اپنے اندر کوئی رونق نہ ہو، نہ وہ پھل دے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ثبات اور قرار ہو۔ کبھی اچھی موافق ہوا ہو تو اچھا کام کر لیا، اور جب ہوا موافق نہ ہو تو پھر شر کی طرف چل نکلے۔ فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یعنی کلمہ توحید کے ذریعے ایمان کی وجہ سے بندہ مومن دنیا میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، اچھے برے ہر حال میں اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہے، حق پر جمع رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جب منکر نکیر آ کر اس کا نکاح کٹا لیتے ہیں، وہاں بھی اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے، اور جب قیامت کے دن بھی جب اس کا حساب ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا. لیکن جس شخص کے اندر سچا ایمان نہیں، جس کے اندر ایمان اور حق پر اور خیر پر استقامت نہیں، جو دنیا میں، یاد رکھے، جو دنیا میں خیر پر جم نہیں سکتا، جو دنیا میں نیکی پر جمتا نہیں، وہ پھر قبر میں بھی استقامت نہیں پائے گا، وہ آخرت میں بھی ہل جائے گا، وہاں بھی جواب نہیں دے پائے گا. بس یہ کہ ہمارا دین ہم سے دین پر استقامت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ جس ماحول میں جائیں ویسے ہی ڈھل جائیں، جس کے پاس بیٹھے ویسے ہی باتیں شروع کر دیں. نہیں، بندہ مومن کی اپنی ایک فٹنگ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس کی اپنی سوچ کیا ہے؟ وہ جو اس نے اللہ کے رنگ میں رنگ لی ہے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لی ہے، وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، چڑھتے سورج کے ساتھ وہ اپنا رخ نہیں بدلتا. سورج مکھی والا پھول نہیں ہوتا کہ جدھر کو سورج جاتا ادھر ہی وہ اپنا چہرہ کر لیتا ہے. نہیں، سورج جدھر کو بھی جائے وہ تو اللہ کا عبادت گزار ہے، وہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. ہر آن اس کا رخ اور اس کا چہرہ اینما تولوا فثم وجه اللہ، اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. وہ حالات کو دیکھ کر کام نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کو دیکھ کے کام کرتا ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی ثابت قدمی ہوگی نیکی پر، آخرت میں اتنی ہی ثابت قدمی ہوگی حساب کتاب پر. اب میں دیکھو گا کہ جن لوگوں کا علم سالڈ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا علم یقینی نہیں ہوتا وہ جواب دینے میں بھی شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں. کئی کوئی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں ایک شخص جس کو پختہ علم ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، راسخون العلم. اسی طرح جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ حساب کتاب اور پریشانی کے وقت، دکھ اور مصیبتوں میں بھی جمع رہتا ہے، پھر وہ شیطان کے لیے چرنے والا نہیں بنتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سچے کلمے کے ذریعے، اس پاک کلمے کے ذریعے، اس ایمان کے ذریعے دنیا میں بھی اہل ایمان کو ہم مضبوطی عطا کریں گے، دنیا میں بھی ان کی قوت ہوگی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہاں ظالم کون ہے؟ جو حق کو پا کر پھر نہ پہچانے، پھر اسے قبول نہ کرے، پھر اسے نہ اپنائے، اور صرف وقت کی رفتار کا اندازہ کر کے دنیا کے مفادات کے پیچھے جھلتے جائیں. اور یہ جو قبر کا حساب کتاب ہے، اس پر واضح حدیث بھی آتی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فرشتے پھر اس کو اس کا جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانا بنایا. پھر وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سوال ہوتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک. تو جو ایمان والا شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کو نہ رب کا پتا ہے، نہ قرآن کا پتا ہے، نہ نبی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، جو دنیا میں شیخی ہے، جس سے ایمان ہلا ہوا ہے، وہ قبر میں بھی اسی طرح ہی شیخی ہوگا. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانے نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا. یعنی ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جس میں وہ جھونک سے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہم سب تجویز کر لیے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. ان سے کہو، اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہاں پر کھلے اور چھپے دونوں کی بات کی گئی. کھلے کیا ہے؟ دین کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اور چھپے ضرورت مندوں پر. اول اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی، کوئی کام نہ آئے گا. آج ہم اپنا مال اگر بچاتے ہیں تو جن انسانوں کے پاس وہ جائے گا کل، وہ اس لیے ہمارے کام نہیں آئیں گے کہ ہاں آپ ہمارے لیے اتنا اور اتنا چھوڑ آئے تھے اس لیے ہم آپ کو آج دوزخ سے نجات دلانے آئے ہیں. نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ہی دنیا کے مال و اسباب وہاں چل کر ہمیں چھڑانے آئیں گے. ہاں جو ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیں وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے, دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا, جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں, رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے, یعنی اتنی نعمتیں ان کو ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں, اور اگر چھوٹی سی کوئی کمی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم اسی کو رونا دھونا کرتے رہتے اور بھول جاتا ہے کہ یہ دن بھی نعمت ہے, یہ رات بھی نعمت ہے, یہ سورج بھی نعمت ہے, یہ چاند بھی نعمت ہے, یہ نہریں بھی نعمت ہے, یہ کشتیاں بھی نعمت ہے, یہ طرح طرح کے رزق بھی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور بس ایک ہی بات سے بگڑنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور یہ نقصان ہمارا کیوں ہو گیا, یہ ہمارے اوپر پریشانی کیوں آ گئی. یاد رکھیے, اگر انسان غم اور دکھ کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو سارے غم چلے جائیں گے, کیونکہ ہم اس وقت اللہ کے احسانات کو بھول کر صرف تکلیف کو یاد رکھے ہوتے ہیں, صرف اس کو دیکھتے ہیں جو نہیں ملا. پھر ذہن کیسے بدلے, سوچ کیسے بدلے, حالات کیسے بدلے, جب اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے, جب ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں گے تو اس کی طرف سے بھی رحمتیں آئیں گی. وہ اس قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے اور انہیں ڈر تھا کہ شاید میری اولاد کو بھی یہ گمراہ نہ کر دیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی, جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, ومن عصانی فانک غفور رحیم, اور جو میرے خلاف چلے, جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اس کو سزا دینا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل انسان تھے. ربنا پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں نے ایک بیابو گیا وادی میں, یعنی جو کچھ نہیں اگاتی, اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے. ربنا اے پروردگار ہمارے, لیقیم الصلاۃ, اس لیے یہاں لایا ہوں کہ یہ لوگ نماز قائم کریں, فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید سے یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء, شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. یہ ہے پیغمبروں کا ایمان اور اعتماد, کسی حال میں مایوس نہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی. پروردگار میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو, اللہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ پکڑے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر اس وقت انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، انہیں دنیا کی نعمتوں نے تمہیں آخرت بلا دی، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل لی. مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑوں سے کر جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کھول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کیوں کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے. یہ پیغام اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سارے انسانوں کو خبردار کیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، سمجھ جائیں، اپنا عمل بدل لیں. لیکن یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.